الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة النحل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دسویں پارے دسویں رکوع کے پہلے حصے میں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق, اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے, یعنی کسی کو زیادہ رزق اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں, کسی کو کم عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم ہے, اور اس تقسیم کو جو دل سے قبول کر لیتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے, اور اگر اس کو دل سے قبول نہ کیا جائے خدا نہ خواستہ اور لالچ اور حوث کے اندر انسان پڑے تو بعض اوقات اپنی زندگی کو مشکل بنانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا انسان کو. انسان اگر اس معاملے کے اندر ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے تو ہمیشہ ہی پریشان رہے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو تو پرسکون رہے گا انسان, اور اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا رہے گا تو ہمیشہ پریشان رہے گا اور ہمیشہ جو ہے وہ مزید کی تلاش کے اندر انسان پڑا رہے گا. اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال سے انسان کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء, اللہ تعالیٰ ایک غلام کی مثال دیتے ہیں جو کسی کا مالک ہو, جسی کا مملوک ہو یعنی کسی کے ملکیت میں ہو اور اس کو کچھ بھی کرنا نہ آتا ہو. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, اور اس کا جو مالک ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا خاصا رزق دیا ہو, فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, وہ چھپ کر بھی اور علانیہ بھی جو ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہو. حَلْ يَسْتَوُونَ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لازمی سی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. اس کا جواب چونکہ بالکل واضح تھا, اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے خود ہی فرمایا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس کو سبھی مانیں گے, بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے. اور دوسری مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے دی کہ وضرب اللہ مثلا الرجلین, دو آدمیوں کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے, اس کو کسی بھی چیز پر جو ہے قدرت نہیں ہے اور وہ اپنے آقا کے لیے ایک بوجھ ہے, جہاں بھی اس کو کسی کام سے بھیجتا ہے تو کوئی خیر وہ پوری کر نہیں پاتا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل, کیا یہ شخص اور وہ جو عدل و انصاف کے مطابق کام کرتا ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والا بھی ہو تو واضح سی بات ہے کہ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی اور دوسری طرف غیر اللہ, یہ بھی آپس میں کسی بھی طرح سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت اتنی قریب ہے جیسا کہ پلک جھپکنے کے اندر کتنا وقت لگتا ہے, کوئی وقت نہیں لگتا اسی طریقے سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, کہ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ آنکھ کا جھپکنا, او ہوا اقرب, یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ 1450 سال تو قرآن کریم کو نازل ہوئے بھی ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا, تو 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک تو قیامت آئی نہیں ہے, تو یہ اس کو قریب کیسے کہا جا رہا ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کل آت فہو قریب, ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے, ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. اور تحقیقی انداز سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کل عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, جو دنیا کی کل عمر ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے نزول کے بعد قیامت بہت ہی قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے, یعنی یہ دو انگلیوں کے درمیان تھوڑا سے فاصلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جائے ہوئے بھی جو ہے وہ کوئی 1500 سال ہونے والا ہے, قیامت تو اب تک بھی نہیں آئی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر کے اعتبار سے قیامت بہت قریب ہے. اگر دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل جو متوجہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے, اس میں لگنا چاہیے کہ مجھے وہاں کیا جواب دینا ہے اور وہاں میں کیسے جو ہے وہ کامیاب ہوں گا. اس کے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تھا تمہیں کچھ نہیں پتا تھا, لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اللہ ہی نے تمہاری سماعت بنائی, اللہ ہی نے تمہاری بصارت بنائی, اللہ ہی نے تمہارے دل بنائے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم کیا کرو, شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے, آنکھوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے, کانوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے, اپنے عقل اور شعور سے انسان علم حاصل کرتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کہاں سے آئے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. اب اگر تمہیں کچھ آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ میں نے جو ہے وہ پڑھ لکھ لیا, یا میں کوئی بڑا آدمی بن گیا, یا میں نے جو ہے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ کچھ کر لیا ہے, تو یہ وقوفانہ بات ہے. اگر سوچو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ آنکھ کان اور دل دماغ جو ہے یہ صحیح کام کرنے والے نہ بناتے, پھر علم حاصل کر کے بتاتے, پھر کچھ بن کے دکھاتے, کچھ بھی نہیں بن سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے پاس جو ہے کوئی علم نہیں تھا, ہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے, اس کے ذریعے سے تم نے علم حاصل کیا. تو لعلکم تشکرون ہونا تو چاہیے کہ کیا تم کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن انسان جو ہے وہ ناشکری میں پڑ جاتا ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں. قرآن کریم اتنی عام دلیلیں بیان فرماتا ہے کہ کوئی دیہاتی ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, جو بھی ہو, وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں, ما یمسکہن الا اللہ, ان کو اللہ ہی نے روکا ہوا ہے ہوا کے اندر اڑنا, یہ نیچے گر جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے ہوا کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ ہی نے ان کو کیا کیا ہوا ہوتا ہے, روکا ہوا ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس کے اندر جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے جس معاشرے کے اندر ابتدان قرآن کریم نازل ہوا وہ عرب کا معاشرہ تھا, اور وہ لوگ قبائلی تھے, بدو دیہاتی لوگ تھے, اور مستقل کسی جگہ پر جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ بعض اوقات نہیں ہوتا تھا, اپنے کندھوں پر اپنے گھر لیے گھومتے جائے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے رہائش کی جگہ بنائی ہے یا سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور جانوروں کی کھالوں سے اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں. تستخفونہا, جنہیں تم ہلکا سمجھ کے اٹھا لیتے ہو, یوم ضعنکم, تمہارے سفر میں بھی, ویوم اقامتکم, اور تمہارے رہنے کی جگہ پر بھی, یعنی جہاں چاہا اس کو گاڑ لیا خیمے کو اور رہنا شروع کر دیا, جہاں چاہا اٹھا کے چل پڑے کندھے پہ رکھ کر. ایسے اسی خانہ بدوش جو کہتے ہیں, خانہ بدوش کا مطلب ہوتا ہے جس کا گھر اس کے کندھے پر رکھا ہوا, دوش کندھے کو کہا جاتا ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ, اللہ نے جو ہے وہ جانوروں کے اون کو بھی کام کا بنایا, ان کے بالوں کو بھی کام کا بنایا, اور دیگر چیزوں کو بھی, ہر چیز سے. اور آج تو جو ہے وہ ان کی ہر چیز ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. آج سے 20-30 سال پہلے جن چیزوں کو جو ہے وہ جانوروں کے جسم میں سے بیکار سمجھ کے پھینک دیا جاتا تھا, آج وہ بھی بکتی ہے. اس وجہ سے دیکھتی ہے کہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی چیز کیا کی جا رہی ہوتی ہے, بنائی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ انسان کو عطا فرمائی ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو. مزید فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی مخلوقات میں سے سایہ بھی بنایا ہے, اور تمہارے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں بھی بنائی ہیں, اور تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, تمہارے لیے ایسے لباس بھی بنائے ہیں جو تمہیں خطرات میں جنگ کے وقت مدد دیتے ہیں, کام دیتے ہیں, زرہ وغیرہ جو ہوتی ہیں, بلڈ پروف جیکٹس وغیرہ جو ہیں, یہ کیا ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اس کا ساز و سامان دیا ہے جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو. کذالک یتم نعمتہ علیکم, اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم کیا کرو, اسلام لے آؤ, اور اسلام نام ہے اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینے کا. اسلم یسلم اسلامن, عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا. تو اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا, یہی جو ہے وہ کیا ہے, اسلام ہے. اور ہر زمانے کے اندر اللہ کے جو احکامات رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہر زمانے کا اسلام ہے. سے اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن کا منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن جب کہ ہر قوم کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اوپر کچھ گواہ بھی ہوں گے، پھر انہیں کافروں کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ عذر معذرت کریں، ولا هم يستعتبون، قیامت والے دن جو ہے وہ ان کے عذر معذرت کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا زمانہ جو ہے وہ زندگی کے اندر ہی ہے، زندگی کے بعد کسی بھی عذر معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہم آپ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہر قوم کے اندر انہی میں سے ایک گواہ کو کھڑا کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان تمام کے تمام قوموں پر، تمام کی تمام امتوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ امتیازی شان ہے کہ آئے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری قوموں کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن کریم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، یہ ہر چیز کا بیان کرتی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، یعنی اصول ہر چیز کے اس کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ہر چیز کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، جزئیات نہیں ہیں، اصول موجود ہیں، ان اصول کی روشنی میں جزئیات کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. وَهُدًا، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. وَرَحْمَتًا، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کو خوشخبری بنایا ہے. 13ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، سورۃ النحل کے 13ویں رکوع کی پہلی اور چند آیت، دوسری آیت جو ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہر جمعے کے دن ہم سنتے ہیں، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے ہر جمعے کے خطبے کے اندر جو ہے یہ آیت پڑھتے چلے آ رہے ہیں خطبہ. وہ آیت مشہور ہے جس کے اندر بہت ہی اہم احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے دیے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ، تین کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور تین کاموں سے منع فرماتے ہیں. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، منع فرماتے ہیں تمہیں فحشا سے، منکر سے اور بغی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب عدل جو ہے یہ انصاف کا نام ہے، اور انصاف زندگی کے ہر شعبے میں چاہیے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف، اپنوں کے ساتھ بھی انصاف، گھریلو زندگی میں بھی انصاف، باہر کی زندگی میں بھی انصاف، انصاف ہر کام کے اندر جو ہے یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ صرف کورٹ کے اندر انصاف ہو، صرف یہ نہیں فرمایا کہ عدالتوں کے اندر کیا کیا جائے، انصاف کیا جائے. انصاف جو ہے وہ عدالتی بھی ہوتا ہے، معاشرتی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اور اللہ تعالی احسان کا حکم دیتے ہیں. احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کی جو سب سے عمدہ کیفیت ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے، وہ احسان کہلاتی ہے، اور یہ بھی ہر چیز میں مطلوب ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ واذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے جانور کو ذبح کرو، اور جب تم کسی کافر کو قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو. یعنی ذبح اور قتل کے اندر بھی کیا کہا جا رہا ہے، احسان سے کام لینے کو کہا جا رہا ہے، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا جو سب سے اچھا اور بہتر انداز ہو سکتا ہے وہ اختیار کیا جائے. اور اس کے اندر معیار جو ہے وہ ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جو بھی کام کرنا ہو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا. ایتا اذ القربہ، اور یہ حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ عطا کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرو. انسان جب بھی کوئی چیز دینے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون ضرورت مند ہے. آج کل لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے قریبیوں میں کون ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے، بجائے اس کے مطلب ہمارا مدرسے سے تعلق ہے لیکن ہم اکثر یہی کہتا ہوں کہ کسی مدرسے کو بھی دینے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کیا کریں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے, اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے. بہت اہم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن کریم بھی بار بار جو ہے وہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور جن تین چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی منع فرماتے ہیں, ان میں سب سے پہلے فحشا ہے, بے حیائی کے ہر کام سے اللہ سبحانہ وتعالی منع فرماتے ہیں, بے حیائی کے ہر کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. اس کے اندر زنا بھی شامل ہے, اس کے اندر لواطت بھی شامل ہے, اس کے اندر بدنظری بھی شامل ہے, اور بھی دیگر ہر معاشرے کے اندر جس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے. والمنکر, اسی طریقے سے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرماتے ہیں, اور والبغی, اور بغاوت سے, حد سے تجاوز کرنے سے, سرکشی سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرماتے ہیں. ان سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ, اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم کوئی عہد کیا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور اپنی قسموں کو مت توڑا کرو اس کو پکا کرنے کے بعد. قسم کھا لی, اس کو مکمل کر لیا, اب جو ہے کیا کہتے ہیں قسم توڑ دینا بغیر کسی مجبوری کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو کسی گناہ کی, قسم مثلا کسی نے کھا لی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا, اب فلاں سے بات نہیں کروں گا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, پھر خیال ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا, اب اس قسم کو توڑ دے, کفارہ ادا کر دے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی قسم درست ہے اپنی جگہ پر تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ قسم کو بلا وجہ توڑنا نہیں چاہیے. ایک مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے کہ تم ان لوگوں کی اس خاتون کی طرح مت ہو جو پورا دن جو ہے وہ اون بنتی رہتی تھی اور شام کو جو ہے وہ سب کو خراب کر دیتی تھی اور اگلے دن پھر سے وہ کام شروع کر دیتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو اس طرح سے ضائع مت کرنا. یہ عرب کے اندر ایک خاتون تھی جو اس طرح سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, تو صبح سے لے کر شام تک اون بنتی رہتی تھی اور شام کو جو ہے وہ اس کو بگاڑ دیتی تھی, پھر اگلے دن یہی کرتی رہتی تھی, تو وہ ایک ضرب المثل بن گئی ان کے یہاں, ایک جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ محاورہ بن گیا اور اس کی طرف وہ بول کر اشارہ کیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم ایسا مت کرنا کہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دو. اسی طریقے سے قسموں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے قسمیں مت کھاؤ کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے قسم کھائی اور بغیر کسی مجبوری کے قسم توڑ دی. اب ایک اور شخص تھا جس نے قسم کھائی تھی اور پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں کیا کروں گا, اس کے مطابق عمل کروں گا, اس نے دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ قسم توڑ دی, تو اب اس کے بھی قدم کیا ہونے لگے, ڈگمگانے لگے. تو یہ اس کا سبب بن رہا ہے, اس کے غلط کام کا سبب یہ بن رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی منع فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے قسموں کو توڑ کر لوگوں کے لیے فساد کا ذریعہ مت بناؤ, لوگوں کے ڈگمگانے کا ذریعہ مت بناؤ. آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اس وجہ سے جتنا اللہ کے پاس محفوظ کروا لیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, باقی ہو جائے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آمدنی میں سے جتنا فیصد کوئی نہ کوئی مقرر کر کے جو ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور بزرگان دین کے مختلف معمولات رہے ہیں, آج کل آپ میں سے بھی شاید کسی کے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ پہ حضرت مفتقی عثمانی صاحب کی کوئی تحریر آئی ہو یہ خرچ کے حوالے سے, کہ انسان کو کوئی نہ کوئی فیصد اپنی آمدنی کا متعین کر لینا چاہیے کہ وہ ضرور اللہ کے راستے میں دیں گے. اور بزرگوں کے انہوں نے طریقے لکھے ہیں, اپنے والد محترم کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پوٹلی ہوتی تھی یا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں لفافہ ہوتا تھا, جب بھی کوئی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے فوراً جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار نکال کے اس میں صدقے کی رکھ دیتے تھے, پھر اپنے استعمال میں لاتے تھے. پہلے صدقہ نکالتے تھے پھر اپنے استعمال میں لاتے تھے. اس طرح سے آمدنی کوئی بھی ایک روپیہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں سے پہلے صدقہ نہ نکلا ہو. تو صدقہ پہلے نکلنے کے بعد باقی جو بچ جاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا, बड़ा ही कीमती होता था, बड़ा ही बाबरकत होता था। तो हमें भी इस बात का तमाम करना चाहिए कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कोई रेशो तय कर लिया जाए कि जो भी आमदनी मुझे मिलेगी उसमें से इतने फीसद जो है वो मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है, और ये जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा वो क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, और मा इंदल्लाही बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। अगली आयत में अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि जो भी मर्द या औरत अच्छे काम करे ईमान की हालत में, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो अगर बेहतरीन ज़िंदगी में आप चाहते हैं, और यकीनन चाहते हैं, तो उसका तरीका यही होगा कि क्या करना होगा, नेक आमाल करने होंगे। और नेक आमाल यही है कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। जो इसका अहतमाम करेगा तो अल्लाह सुबहाना व ताला उसको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया। फिर कुरान करीम की तिलावत का एक अदब बयान फरमाया कि फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान की तिलावत करो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। यानी जब की तिलावत का आगाज किया जाए तो ऐसी सूरत के अंदर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, कुरान करीम का हुक्म है। सूरह नहल के 14वें रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने लोगों की उस गलत बात का जवाब दिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक लोहार था, वो ईसाइत का मानने वाला था, और तौरात वगैरह की, इंजील वगैरह की कुछ बातें जो है वो उसने रटी हुई थी और उसको आती थी, वो बयान करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उसके पास तशरीफ ले जाते थे और वो जो बातें बयान करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बयान फरमाते थे उसको वो गौर से सुनता था। इस पर लोगों ने ये तमाशा बनाया कि ये जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं ना, ये उससे सीखा है, क्योंकि उसको जो है वो पिछली किताबों का इल्म आता था, वो बताता है, और ये जो है वो क्या करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हैं। तो इतना भद्दा सा ये एतराज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत ऊँचे हैं। बुनियादी बात यह है कि उस शख्स की ज़बान अरबी नहीं थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है, तो कुरान करीम ये फरमा रहा है कि जब उसकी ज़बान अरबी है ही नहीं और ये कुरान अरबी की इंतहाई शक्ल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर अरबी से अरबी कलाम की इंतहा जो है वो सुन ली हो कि जिससे तुम खुद आजिज़ हो और उसके मुकाबला नहीं कर सकते हो, वो किसी ऐसे शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा हो जो खुद अरब ना हो, ये कैसे मुमकिन है। वलक़द नअलमु, अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं कि मैं मालूम है, अन्नहुम यकूलूना, कि ये लोग ये बात करते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इंसान सिखलाता है। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैही अअजमीयुन, जिस शख्स का ये लोग हवाला देते हैं उसकी जबान तो अजमी है, वहादा लिसानुन अरबियुन मुबीन, जबकि कुरान करीम की जो जबान है तो वो तो अरबी है और बिल्कुल वाज़े और इंतहाई आला किस्म के आला मयार की अरबी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक गैर अरब से इस आला मयार की अरबी सीख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे उसको बयान करें, नामुमकिन है। एक मखसूस सूरत हाल के बारे में अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि आम हालात में अगर कोई मुसलमान कुफर की बात करे तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा, ये मुर्तद हो गया। क्या कहलाएगा, ये मुर्तद हो गया। और मुर्तद की सजा क्या है, मुर्तद की सजा है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको मौका दिया जाएगा, उसका एतराज अगर कोई होगा तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, कोई शुबहात हो गए अगर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटता तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो आम हुक्म है इर्तिदाद का। अलबत्ता अगर किसी शख्स के सामने मजबूरी की कैफियत हो जाए और उसको जान से मार डालने की जो है वो क्या की जाए, धमकी दी जाए और उसको कहा जाए कि तुम कोई कुफरिया बात करो, और वो कुफरिया बात कर दे, दिल उसका मुतमईन है अल्लाह के ऊपर, دل میں کوئی کفر نہیں ہے تو کیا اب بھی وہ کافر سمجھا جائے گا, مرتد سمجھا جائے گا؟ تو یہ صورت یہ بیان فرما رہی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اب وہ کافر اور مرتد نہیں سمجھا جائے گا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جس نے ایمان کے بعد اللہ کے بارے میں کوئی کفر یا بات کی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس شخص کے کہ جو جس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ وہ کیا ہو گیا, مجبور ہو گیا ہے, اور مجبوری میں وہ بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ تعالی مثال بیان فرماتے ہیں اس بستی کی کہ جو امن کی کیفیت میں تھی, اطمینان کی کیفیت میں تھی, اس کا رزق جو ہے وہ ہر جگہ سے وہاں تک پہنچتا تھا, پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ انکار کیا. فأذاق الله لباس الجوع والخوف, تو اللہ تعالی نے ان کو چکھایا مزہ بھوک اور خوف کے لباس کا. یہاں ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے, یہ کسی بستی کی بات کی ہے, مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ کی بات ہے, بہرحال جو بھی ہو, اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو بعض اوقات اس کے اوپر خوف طاری کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی, اور بعض اوقات بھوک طاری کر دیتے ہیں. ہم جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں وہاں خوف کی کیفیت بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ہم پاکستان کے باسی ہیں, یہاں ہمارے اوپر خوف کی کیفیت بہت زیادہ ہے. اس طریقے سے مختلف ممالک کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ خوف کی کیفیت میں اچھے خاصے ہوتے ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, تو اس کی وجہ اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا ہوا ہے کہ جو بستیاں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرتی ہیں, تو ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھوک اور خوف کی الجھن جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں, طاری فرما دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, اپنی زبانوں سے جو ہے وہ جھوٹ جھوٹ یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ہمارے یہاں بہت آسان ہے, کسی بھی چیز کو حرام کہہ دو. دیکھو گا اپنے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ کہیں گفتگو ہو رہی ہو تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ تو حرام ہے. سوال یہ ہے کہ یہ حرام آپ نے کہاں سے نکالا, کیسے پتا چلا کہ یہ حرام ہے؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. شام کے مشہور عالم عبد الفتاح ابو غدہ صاحب جو ہیں وہ کراچی تشریف لائے, اور جب یہاں سے جانے لگے تو حضرت مفتی عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں تھا, اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے, کوئی بات بیان فرما دیجئے, تو فرمانے لگے کہ اور کیا بتاؤں, بس یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کیا ہے, مفتی ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ مفتی ہے, اور ہر پاکستانی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. آپ ذرا سے کسی کے سامنے ذکر کر دیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے, فوراً سے فٹ سے جو ہے وہ آپ کو ایک دوائی بیان بتا دے گا کہ فلاں چیز استعمال کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کسی کے سامنے کوئی جو ہے وہ کوئی بات آ جائے بس تو فوری بتا دیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. حالانکہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں جائز ناجائز کے مسائل میں, وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, سوچ کر جواب دیتے ہیں, اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ابھی مجھے نہیں پتا, بعد میں بتاؤں گا. اور عمومی رویہ کیا ہے, عمومی رویہ یہ ہے کہ بس فوراً سے کیا کر دیا جائے, جائز اور ناجائز کا فتویٰ دے دیا جائے. یہ بہت خطرناک رویہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان فرمائیے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں پوری ایک امت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں پوری کیا تھے, ایک امت تھے, قانتا للہ اللہ کی خوب عبادت کرنے والے تھے, حنیفا یکسو تھے, بالکل شرک کی طرف ذرا بھی ان کی توجہ نہیں تھی, مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ تھے. قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین, شاکرا لانعمی, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے, اجتباہ اللہ نے ان کو منتخب کیا, وہداہ اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو کس طرح سے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے انداز سے نصیحت کرتے ہوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دعوت کے کام کے اندر جو ہے وہ اس ادب کا جو ہے وہ خیال کیا جائے، اور اس بنیادی شرط کا جو ہے وہ خیال کیا جائے، ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے، لمبی چوڑی دعوت دی جاتی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر نہ دکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ دیر سے دکھائے، لیکن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ شرط یہ ہے کہ بات صحیح ہونی چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ کہنے والے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر نیت خراب ہوگی، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہوگا، دوسرے کو جو ہے وہ کمتر بیان کرنا مقصد ہوگا، آپ کی بات چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ آخر میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جنہوں نے احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کی کیا کی کوشش کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اور جن کو اللہ کی معیت حاصل ہے، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے، وہ دنیا آخرت کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب رہیں گے۔ اس پر سورہ نحل کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد 15واں پارہ شروع ہوتا ہے جس کی پہلی سورت ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء عربی زبان کے اندر اسرا کے کا مطلب ہوتا ہے رات کے کسی پہر میں چلنا، رات کے کسی وقت میں چلنا۔ اور اس سورت کا نام سورہ اسراء اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر معراج کے واقعے کے ابتدائی حصے کو بیان کیے گئے۔ معراج کا واقعہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، اور مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ پھر آسمانوں کا سفر کروایا، اور یہ سب ایک ہی رات کے اندر معجزہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، یعنی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ برکت والا علاقہ ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فلسطین اور موجودہ شام اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس میں اسلام موجود رہا، اور وہاں پہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں، ان کو بابرکت جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قصہ جو ہے معراج کا معروف ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے، اور وہاں پہنچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامت فرمائی، اور تمام بہت بڑی تعداد میں حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت میں نماز پڑھی، اور پھر جو ہے وہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر جو ہے وہ کسی نہ کسی پیغمبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی رہی، اور آخر میں جو ہے وہ نماز کا تحفہ اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہیں۔ تو اس سفر کے جو دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت میں، اس سورت کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس میں فرمایا کہ تم دو مرتبہ تم نے گڑبڑ کی، اور دونوں مرتبہ تمہارے دماغ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درست کروا دیے۔ ایک تو انہوں نے بالکل ابتدا میں کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے میں گڑبڑ کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور اس نے خوب ان کو قتل کیا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان سب کو جو ہے وہ قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 300 تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آنے کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی اور ان کے اوپر دوسرے بادشاہوں کو مسلط کر دیا گیا جنہوں نے جو ہے وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو پریشان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ویسے تو ان کے اوپر کئی سارے یہودیوں کے اوپر حملے ہوتے رہے لیکن یہ جو دو بڑے حملے تھے یہ بڑے ہی خطرناک تھے یہود کے لیے، اس وجہ سے ان کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ قرآن کریم پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی بہرحال ہونا یہی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے تورات پر اور انجیل پر عمل کرنے سے انکار کیا تو ان کے ساتھ جو ہوا وہی مشرکین عرب کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اساتم فلاح، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے ہوگا، کسی اور سے کوئی لینا دینا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، انسان کی اچھائی اس کے اپنے لیے اور انسان کی برائی جو ہے وہ اس کے اپنے لیے۔ آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی صفت بیان فرمائی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم جو ہے وہ اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے جو زیادہ عزت والی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو مومن جو ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ قیامت والے دن انسان کا جو نامہ اعمال ہوگا جس کے اندر انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ انسان کے سامنے جو ہے وہ کھلی کتاب کی شکل میں موجود ہوگا اور ہر انسان اس کو پڑھ کر خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے گا کہ اب میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں جا رہا ہوں۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وکل انسان الزمناه طائره في عنقه، ہر انسان کے نامہ اعمال کو ہم نے اس کی گردن کے ساتھ جو ہے وہ لازم کر دیا ہے۔ ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، قیامت والے دن جو ہے وہ اس کے اس نامہ اعمال کو کھلا ہوا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اقرا كتابك، اور فرمایا جائے گا کہ پڑھ لو خود ہی اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا، آج حساب کے لیے تم خود اپنی ذات کے لیے کافی ہو، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر جو ہے وہ کیا کرتے رہو، نافرمانی کرتے رہو۔ دنیا کی طلب اور آخرت کی طلب کے بارے میں فرمایا کہ من کانا یرید العاجلتا، جو دنیا کی طلب میں ہوتا ہے، عجلنا له فیا ما نشاء لمن نرید، تو کچھ جو ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے پھر، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، جس کے اندر جو ہے وہ بڑی بے عزتی کے ساتھ وہ داخل کیا جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ضرورت کی حد تک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا عطا فرمائی دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے سے بعض اوقات آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد چند احکامات جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے ہیں تیسرے رکوع سے سورہ بنی اسرائیل کے۔ پہلی بات، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حکم پر عمل کی کیا کی ہوئی ہے، توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ دوسرا حکم، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت والے انداز سے کیا کرو، بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جو ہے یہ دعا ان کے حق میں کرتے رہو کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، ویسے ہی آپ بھی ان پر کیا کیجیے، رحم فرمائیے۔ اور فرمایا کہ ولا وآتِ ذی القربى حقہ، دوبارہ سے وہی تلقین ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر مت کرو، بیہودہ کاموں کے اندر جو ہے وہ اپنا مال ضائع مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے. عرب کے اندر ایسے لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ بڑی ہوں گی تو کھائیں گی کمائیں گی کہاں سے، ہمارے اوپر کیا پڑے گا، بڑا بوجھ پڑے گا، اس وجہ سے ابھی سے ان کا کام تمام کر دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو جو ہے وہ فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. اور کیا حکم دیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اس جان کو لینے کی کوشش مت کرو جس کا لینا تم پر کیا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حرام کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے اور اس کا مال اس کو دے دو. اور فرمایا کہ واوفوا الکیل اذا کلتم، جب کوئی سامان ناپ کر کے لیا جائے تو پوری طریقے سے ناپ کیا جائے. وزینوا بالقسطاس المستقیم، اور اگر وزن سے کام لیا جا رہا ہو تو بالکل برابر سرابر کیا کیا جائے، وزن کیا جائے. اور فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں جو ہے وہ اکڑ اکڑ کے مت چلو، اس وجہ سے کہ اگر اکڑ اکڑ کے تم چلو بھی تو زمین کو پھاڑ تو سکتے نہیں ہو، چاہے جتنی بھی زور زور سے زمین پہ پاؤں مارو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سینہ نکال نکال کے چلتے ہیں تکبر کے اظہار کے طور پہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرمایا کہ بھئی سینہ بھی جو ہے وہ ٹھیک کر کے چلو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم جتنا بھی اونچا ہو جاؤ پہاڑ جتنے اونچے تو نہیں ہو سکتے. اگر اونچا ہونا جو ہے یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو پھر پہاڑ جو ہے وہ انسان سے کیا ہونا چاہیے تھا، زیادہ افضل ہونا چاہیے تھا، وہ تو زیادہ اونچا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں دوبارہ سے جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو مکمل فرماتے ہیں. تو یہ احکامات انسان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے چاہیے جو ابھی سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، سب سے پہلے توحید، اور اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کو کے ساتھ اچھا سلوک، اور اسراف سے بچنا، اپنے آپ کو جو ہے فضول خرچی سے بچانا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور کسی جان کو بلا وجہ نہ لینا، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا، اور یتیم کے مال کو نہ کھانا، اور ناپ تول پورا پورا کرنا، اور بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا، جن چیزوں کا علم نہ ہو ان کے پیچھے نہ پڑنا، اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، زمین کے اندر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ چلنے کی عادت ڈالنا، یہ سارے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمیں دیے ہیں. سورہ اسراء کے پانچویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ کھول کھول کے چیزیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن اگر کسی نے مینا مانو ہی طے کیا ہوا ہو تو پھر اس کو قرآن کریم سے اور زیادہ بھاگتے ہیں، بھدکتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن وہ پھر بھی کیا ہوتے ہیں، قرآن کریم کے باوجود اللہ کی ذات سے بھدکتے ہیں. اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ باقاعدہ ان کی کوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی لینگویج بنائی ہو لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو. جیسا کہ جدید سائنس آج مان رہی ہے کہ پتھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حس ہوتی ہے، جن چیزوں کو پہلے بالکل بے جان سمجھا جاتا تھا جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے مقابلے میں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. ورنہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے، اور اس سے جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا یعنی آخرت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں ہوں گے اور جو ہے کیا کہتے ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ذرہ ذرہ ہو جانے کے بعد جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مٹی کے اوپر مسئلہ ہے، چلو تم اگر لوہا بھی ہو جاؤ، پتھر بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو جاؤ کہ جس کے ساتھ یوں سمجھا جائے کہ ان کو کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو آپ فرما دیجئے کہ بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کس نے بنایا تھا، یہ ساری چیزیں پہلی مرتبہ کس نے بنائی تھی؟ یقیناً اس کا جواب ان کی طرف سے بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا چیزوں کو؟ اس کے لیے دوبارہ چیزوں کو بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ سورہ اسراء کے ساتویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا. اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اف امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دھسا دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دھسا دیں، تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دیں، تو تم اس سے بالکل بے خوف کیسے گھوم رہے ہو؟ بے خوف تو وہ گھومے جس کو یقینی طور پہ معلوم ہو کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، جس کو یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کو بالکل اس طرح سے نہیں گھومنا چاہیے، بے فکری کے ساتھ اور بے یقینی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں گھومنا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یومنت ولقد کرمنا بنی آدم، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دی ہے، یہاں مطلقاً بات ہے کہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے، ایک عزت بنائی ہے. جس انسان کی جو عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کو دینا میری آپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً اس کے اندر فرق ہے، مراتب کا فرق ہے. ایک جو ہے وہ اللہ والے کی، پیغمبر کی جو عزت ہے، لازم بات ہے کہ کافر کی وہ عزت نہیں ہوگی، فرق ہوگا مرتبے کا. لیکن بحیثیت انسان جو عزت ایک انسان کو ملنی چاہیے وہ دینا میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم ہی انہیں سواری دیتے ہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ہی جو ہیں وہ انہیں اچھا اچھا رزق دیتے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے بہت سو پر ان کو فضیلت دی ہے. مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا اور انہیں جو ہے وہ نامہ اعمال دیے جائیں گے. نامہ اعمال جو ہے وہ کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہوگا، اور جس کو اللہ بچائے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ گیا، اس کا کام ہو گیا، اور اسے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر دینی احکامات پر عمل سے اندھا ہوتا ہے تو آخرت میں تو وہ اور بھی زیادہ کیا ہوگا، اندھا ہوگا. تو دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ فیصلے لینے چاہیے. من کان فی ہذہ اعمى، جو اس دنیا کے اندر نابینا ہے، فہو فی الآخرت اعمى، تو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. وہ اضل سبیلا، اور زیادہ اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. نوے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانچوں نمازوں کی فرضیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلنے لگے تو نماز پڑھو. سورج ڈھلتے وقت زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، رات کی تاریکی تک جو ہے وہ مغرب بھی آ گئی اس کے اندر، عشاء بھی آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چار نمازوں کا تذکرہ تو اس طرح سے آ گیا. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے اندر باقاعدہ فجر کی نماز کا تذکرہ آ گیا. ان قرآن آن الفجر کانا مشہودا، یہ جو فجر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک جماعت موجود ہوتی ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے وقت باقاعدہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. جو دن بھر رہنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت تشریف لاتے ہیں، اور جو رات بھر رہنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت تشریف لاتے ہیں. ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ہے مدینہ طیبہ جاتے وقت کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے یہاں پر بہترین انداز سے جو ہے وہ داخل فرمائیے اور بہترین انداز سے جو ہے وہ مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع عطا فرمائیے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنے ہی طرف سے جو ہے وہ کوئی واضح دلیل بنا دیجئے، کوئی واضح مددگار بنا دیجئے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی مدینہ طیبہ داخل ہوتے وقت، کیونکہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت مختلف قسم کے حالات کا سامنا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا سکھائی کہ جب مدینہ میں داخل ہو تو یہ دعا کر لینا کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ میرے رب مجھے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر بہترین انداز سے داخل فرمائیے اور بہترین انداز ہی سے یہاں سے نکالیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر مدینہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، الفاظ عام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی جو نیک لوگ ہیں وہ اس دعا کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، جہاں کوئی اہم کام ہوتا ہے، جہاں کوئی اہم جگہ ہوتی ہے تو وہاں جانے سے پہلے جو ہے یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مل جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ وہاں پہ داخلے کے وقت جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا امتحان دینے کے لیے امتحان حال میں جا رہا ہے تو جاتے ہوئے جو ہے وہ کیا کر لیا اس نے امتحان حال میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ یہ دعا پڑھ لی۔ تو اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کا اہتمام ہے ان کے بقول اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت مفید ہے، بہت مجرب ہے یہ دعا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ فرما دیجئے کہ باطل آیا اور حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، یقیناً باطل جو ہے وہ جانے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ باطل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے رہنے کی صلاحیت نہیں پیدا فرمائی ہے، ابھرنے کی صلاحیت نہیں پیدا فرمائی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ باطل جو ہے وہ پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے اور حق جو ہے وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق والوں نے حق کو تھاما نہیں ہے، حق والوں نے حق کو نہیں تھاما ہے، اور باطل والوں نے حق کی بہت ساری چیزوں کو تھام لیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ان اعمال کے ساتھ جو اصل میں نیک لوگوں کے تھے ان کے ذریعے سے اوپر جا رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے اچھی عادات کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی بری عادات کو اپنا لیا وہ نیچے چلے گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی ہے کہ باطل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، اگر کہیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق لگا ہوا ہوگا جو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی جو معیشت ہے وہ ہم سے بہت اچھی ہے، بہت زیادہ آگے ہیں۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ باطل پر ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو جو ہے وہ مستحکم کر دیا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے والی بہت سی اسلامی چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ معیشت کے اندر جھوٹ وہ نہیں بولتے، دو نمبر ہی وہ نہیں کرتے، اگر ایک کلو لکھا ہوا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ ایک کلو ہی ہوگا، وہ 950 گرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی چیز کے اوپر کوالٹی نمبر 1 لکھا ہوا تو پھر وہ 1 نمبر ہی کوالٹی ہوگی، وہ 3 نمبر اور 4 نمبر نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھیں، لیکن اس کو مسلمانوں نے نہیں اپنایا، انہوں نے اپنا لیا، اس وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، دھڑے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ باطل کے اندر جو ہے وہ ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھہرنے کی صلاحیت جو ہے وہ حق ہی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تمہارے رب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ روح کس کو کہتے ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب جو ہے وہ یوں نہیں بیان فرمایا کہ روح یہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، وہ صرف اتنی سی بات فرمائی کہ قل الروح من امر ربی، روح کا معاملہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ वजह यह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें नजर आती हैं, मादी होती हैं, वो किसी न किसी चीज से मिलकर बन रही होती है। वो हमें नजर आता है कि फुला चीज और फुला चीज से मिलकर ये चीज बन गई, लेकिन रूह जो है वो कोई नजर आने वाली चीज नहीं है। जब नजर आने वाली चीज नहीं है तो उसके अंदर इसी तरह से है कि अल्लाह सुभान व तआला ने जिस चीज को फरमा दिया कि हो जा तो वो हो गई, उसके अंदर रूह डाल दी तो रूह आ गई, नहीं डाली तो नहीं आई। तो उसको अल्लाह सुभान व तआला ने इसी तरह से बयान फरमा दिया कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप फरमा दीजिए कि रूह का मामला जो है वो मेरे रब के हुक्म से होता है, उसके अंदर कोई मादी चीजें नहीं चलती हैं। आगे अल्लाह सुभान व तआला ने जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है और उसके बाद आखिर में फरमाया कि कुल इदउ अल्लाह अबिदउ अर्रहमान, सूरह इसरा के आखिर में फरमाया कि अल्लाह को जो है वो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस भी नाम से पुकारोगे तो अल्लाह ताला के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, अपनी दुआ में जो है वो आवाज़ ना बहुत बुलंद करो और ना बहुत ही जो है वो हल्की करो। वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करो। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا, तमाम तारीफें उस ذات के लिए हैं, उस अल्लाह के लिए हैं जिसने कोई जो है वो औलाद नहीं बनाई। ولم يكن له شريك في الملك, और ना ही जो है वो उसका कोई बादशाहत में शरीक है। ولم يكن له ولي من الذل, और ना ही कोई जो है वो नफरत के मौके पर उनके उनके बचाव के लिए है। وكبره تكبيرا, और आप जो है वो खूब अल्लाह की बड़ाई को बयान कीजिए, आप खूब अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान कीजिए। तो हमें भी इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए कि अल्लाह की आज़मत को खूब खोल खोल कर लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया है कि वकब्बिरहु तकबीरा, आप उनकी बड़ाई को जो है वो क्या कीजिए, खूब बयान फरमाइए। इसके बाद सूरह कहफ शुरू होती है जो 15वें पारे और 16वें पारे दोनों के अंदर जारी रहती है। सूरह कहफ जो है ये कहफ गार को कहते हैं, और चूंकि इसमें उन नौजवानों का तस्करा है जिनको अल्लाह सुबहान व तआला ने 309 साल तक एक गार के अंदर जो है वो सुला दिया, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया। ये सूरत जो है हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह के बकौल इसका मौजू, बुनियादी मौजू जो है वो हक और बातिल के दरमियान कशमकश है, मादियत और रूहानियत के दरमियान कशमकश है कि इनके दरमियान लड़ाई चलती रहती है और ये शुरू से चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को मादियत वाले लोगों के साथ शामिल ना करें, मादियत वाले लोगों के साथ अपने आप को शामिल ना करें। सूरत के अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने सहाबे कहफ का किस्सा बयान फरमाया कि किसी ज़माने के अंदर कोई बादशाह था, वो लोगों को मजबूर करता था शिर्क पर, तो कुछ नौजवान जो बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया और उनको धमकियां भी दी गई थी और उनको जो है वो लालच भी दी गई थी, लेकिन किसी चीज़ को वो खातिर में ना लाए और अपने आप को अलग कर लिया। जब एक गार के अंदर जाके ठहर गए तो अल्लाह सुबहान व तआला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी और 309 साल तक वो सोते रहे। 309 साल के बाद जो है वो जागे और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि हम कितना सोए होंगे, तो किसी ने कहा एक दिन सोए होंगे, कोई कहने लगा नहीं भाई अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ होगा, थोड़ी देर तो हुई है हमें सोए हुए। बहरहाल भूख महसूस हुई तो पैसे देकर एक शख्स को भेजा कि जाओ जरा खाना लेके आओ, लेकिन जरा एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह को पता चल जाए हम भाग कर आए और फिर वो क्या कर ले, दोबारा से बुला के हमें अपना दीन कबूल करने पे मजबूर करे। तो वो साहब चले गए, सिक्के जो है वो क्या है 309 साल पुराने सिक्के लेकर चले गए, मार्केट में जब पहुंचे तो वहां पहचान लिए गए फौरन। अच्छा, ये उन लोगों के लिए हीरो की हैसियत इख्तियार कर गए, इस वजह से कि कुफ्र और शिर्क वाले बादशाह का जमाना कब का गुजर चुका था, अब वहां जो बादशाह थी वो नेक लोगों की थी और लोग जो है वो क्या करते थे, तौहीद पर यकीन करते थे। उनके सामने जब ये बात आई तो उन्होंने जो है वो उनको हीरो का दर्जा दिया और बहुत ज्यादा उनकी जो है वो इज्जत और एहतराम की गई। अल्लाह सुभान व तआला ने जब चाहा तो उनको दोबारा से जो है वो लिटा दिया और वो खत्म हो गए। अब ये जो किस्सा है, ये पूरा किस्सा हमें सबक ये देता है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हक के मुकाबले में बातिल के सामने गर्दन ना झुकाई जाए, अल्लाह की मदद हासिल की जाए और अपने आप को जो है वो क्या किया जाए, हक पर अमल का आदि बनाया जाए। ये अस्हाबे कहफ ने जो है वो यही किया था, गार में चले गए लेकिन जालिम बादशाह की गलत बात पर जो है वो अमल नहीं किया। دوسرا قصہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا, اور تیسرا قصہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے ذوالقرنین کا جو 16 پارے کے اندر آتا ہے. یہ تین قصے بیان فرمائے ہیں اور دو مثالیں بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان سب کا مقصد واحد یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش کے اندر انسان کو مادیت کی طرف نہ جانے دیا جائے, روحانیت کی طرف اس کو لے کر آیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کیا جائے. بہرحال یہ خلاصہ ہے سورہ کہف کے مختلف مضامین کا, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ کی تحریر کردہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے. آج کے زمانے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ سورہ کہف کے آخری 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائیں گے. اور یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے, تو اس سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے, سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے. اسی طریقے سے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی پڑھنے والے کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں اگلے جمعے تک کے لیے. تو آج جو ہے وہ منگل ہے, بدھ جمعرات والے دن جو ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک کسی بھی وقت جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ پورے سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے. اور ویسے روزانہ کی بنیاد پہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ کہف کی جو آخری 10 آیات ہیں ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے. اس کے ذریعے سے انسان دجال کے فتنے سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کی نحوست دور فرما دیجئے. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ ان کے قرضے آسانی سے عافیت سے جلد از جلد ادا کروا دیجئے. یا اللہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.